بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرما لیجئے آج کی گفتگو کے عناوین.
وزارت پیٹرولیم کے عہدیداروں کو قائد انقلاب اسلامی کی ہدایت. ایران کے خلاف امریکی پابندیوں میں مزید ایک سال کی توسیع. صحافتی تنظیموں کے وفد کی ہندوستانی وزیراعظم سے ملاقات. اسرائیلی سفیر کی بے دخلی پر مصری ارکان پارلیمان متفق. افغان عوام کا قتل عام اور امریکہ کی ڈٹائی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کے روز وزارت پیٹرولیم کے ریسرچ سینٹر کے ماہرین, عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب میں اس ادارے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. آپ نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کے استعمال کے سلسلے میں اہم ہدایات فرمائی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کے روز پیٹرو کیم ریسرچ سینٹر کے ماہرین اور کارکنوں سے خطاب میں اس ادارے کی اہم اور قابل قدر سرگرمیوں کو ملت ایران کے لیے قابل فخر قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ملک کے روزمرہ کاموں کے لیے خرچ کرنا دانش مندی نہیں بلکہ ملک کے حقیقی نقصان میں ہے. قائد انقلاب اسلامی نے موجودہ صورتحال میں تیل کی آمدنی کو اکثر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی کمزوری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ممالک جو مغربی کمپنیوں کی ضرورت اور ان کی پالیسیوں کے مطابق تیل فروخت کرتے ہیں اور پیٹرولیم انڈسٹری کو مقامی بنانے اور جدید علوم میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو شاید ان کے حکمرانوں کی جیبیں تو بھر جائیں لیکن ان کو حقیقی فائدہ اور منافع حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ جس دن تیل ختم ہو جائے گا اس دن ان کا ملک بنجر اور غیر آباد ہو جائے گا. بلا شبہ تیل اور تیل کی صنعت تیل پیدا کرنے والے ممالک کی اقتصادی بنیاد میں اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ایران کی معیشت بھی, جسے 50 برس پہلے تیل سے حاصلہ آمدنی پر استوار کیا گیا تھا, اس سے مستثنا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے ملکی معیشت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن معیشت کی تیل سے وابستگی نے اقتصادی ترقی و پیش رفت کو بھی متاثر کیا ہے. یہ بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم تیل کی فروخت اور غیر پیٹرولیم اشیاء کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں. اس وقت اگرچہ ایران کی غیر پیٹرولیم برآمدات کے جن کا کچھ حصہ تیل سے وابستہ ہے سالانہ تقریباً $40 ارب تک پہنچ گئی ہیں, لیکن ابھی بھی تیل سے فروخت ہونے والی آمدنی سے بہت کم ہے. واضح ہے کہ تیل کی آمدنی بدستور ایران کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور حکومت کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہونے کی حیثیت سے ملک کے عام بجٹ کا حصہ بن جاتی ہے. تیل کی آمدنی سے وابستگی اور اس پر انحصار کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے ترقی کے عمل میں پیچھے رہنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور صنعتی ممالک ترقی پذیر ملکوں کے وسائل و ذخائر سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی درآمد کی جانے والی اشیاء کے بدلے میں صنعتی ملکوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. شاید یہ بات حقیقت سے کافی دور نہیں ہے کہ اگر تیل کی دولت نہ ہوتی تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی مشکلات بھی کم ہوتی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ تیل سے حاصلہ آمدنی کو روزمرہ کے کاموں پر خرچ کرنے کے بجائے اسے مستقبل سنوارنے اور آگے کی جانب حرکت کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. آج اقتصادی ماہرین معیشت میں تیل کے کردار کی اہمیت کے بارے میں تو پوری طرح متفق ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توانائی کے اس عظیم ذریعے کو صرف تیل کی پیداوار, اس کی برآمد اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے تناظر میں ہی نہیں دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ ایران تیل اور گیس کے مجموعی ذخائر کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے, لہذا اسے علم و دانش اور سائنس و ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی ترقی کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچنا چاہیے. گزشتہ 3 عشروں کے دوران ایران کے تیل اور گیس کی صنعت کے محققین, حکام اور ملازمین نے اس صنعت کی ترقی اور معیشت کی تیل سے وابستگی کو ختم کرنے کے لیے اہم اقدامات انجام دیے ہیں, لیکن ان اقدامات اور پالیسیوں کو بدستور جاری رکھنے کی ضرورت ہے.
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما نے اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد پابندیوں میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں توسیع بھی کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن جو طرفہ تماشا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چونکہ ایران کی پالیسیاں امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہیں، لہذا پابندیوں کی مدت میں توسیع کی جاتی ہے، جبکہ امریکہ نہ صرف ایران بلکہ علاقے کے تمام ملکوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ لہذا فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکی صدر باراک اوباما نے ایوان نمائندگان کے سربراہ کے نام ایک خط میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران کا رویہ اور اس کی پالیسیاں خطے میں امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہیں، ایران امریکہ تعلقات میں پائے جانے والی ہنگامی حالت کی مدت میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ باراک اوباما کا یہ دعویٰ کہ امریکہ ایران کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، نہ صرف ایک بھونڈا سیاسی مذاق ہے بلکہ حقائق سے فرار کے بھی مترادف ہے، کیونکہ امریکہ کا نامہ اعمال ایران کے خلاف مخاصمانہ اقدامات سے بھرا پڑا ہے۔ امریکہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد تہران میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے ایران کے خلاف مخاصمانہ اقدامات کا آغاز کیا اور اس کا سفارت خانہ اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کے مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ 14 نومبر 1979 کو تہران میں واقع امریکی جاسوسی اڈے پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار طلبہ کے قبضے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ اسی کے تحت امریکہ میں موجود ایران کے اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا اور امریکی صدر باراک اوباما نے اس ہنگامی حالت میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ امریکہ نے جب سے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کا نفاذ کیا ہے، اس وقت سے آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جہاں واشنگٹن نے امریکی بینکوں میں موجود ایرانی اثاثوں کو منجمد کیا، وہیں مشرقی ایران کے شہر طبس میں فوجی کارروائی بھی کی، جس میں اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ امریکہ نے عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ میں صدام کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے صدام کو وسیع پیمانے پر کیمیائی ہتھیار فراہم کیے، جن کو ایران کے سردشت شہر میں عام شہریوں اور ایرانی فوج کے خلاف استعمال کیا گیا، اور یوں امریکہ نے بے تحاشا مظالم اور جرائم کا ارتکاب کیا۔ امریکہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنگ کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے خلیج فارس میں تیل بردار پہری جہازوں پر حملے شروع کر دیے، اور پھر ایک روز ایران کے مسافر بردار طیارے کو میزائلوں کا نشانہ بنا کر 290 مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے مسافر بردار طیارے کو نشانہ بنانے والے بحری بیڑے کے کمانڈر کو تمغہ شجاعت سے نوازا۔ اس کے بعد بھی امریکہ کے ایران مخالف اقدامات کا سلسلہ جاری رہا، اور ایران پر مسلط کردہ جنگ میں صدام کی شکست کے بعد امریکہ کے یہ مخاصمانہ اقدامات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے، جن میں ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر لگائی جانے والی پابندیاں اور ایران کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں روڑے اٹکانے جیسے امور شامل تھے۔ حالیہ چند برس کے دوران ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ اور سائبر وار کے علاوہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ امریکہ جو کچھ گزشتہ 3 عشروں کے دوران حاصل نہیں کر سکا، اسے اس نے ایرانی تیل کے بائیکاٹ، مرکزی بینک پر پابندی اور ایران کے خلاف فوجی آپشن کی دھمکیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما جو کھلے بندوں ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کے خلاف تمام آپشن کی بات کر رہے ہیں، غلط اطلاعات کی بنیاد پر ایران پر NPT معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگا رہے ہیں اور عالمی اداروں میں ایران کے خلاف اقدامات بھی کر رہے ہیں، وہ کس طرح ایران کو امریکی مفادات کے لیے خطرہ قرار دے سکتے ہیں؟
ناظرین، ہندوستان میں دلی پولیس نے سینئر صحافی اور IRIB کے نامہ نگار سید محمد احمد کاظمی کو ایک دہشت گردانہ معاملے میں گرفتار کیا، لیکن ہندوستان کے سماج نے پولیس کی اس کارروائی کو ہرگز قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کے مختلف طبقات کی جانب سے پولیس کی اس کارروائی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار اختر الواسع کے خیالات۔
دیکھیے، ایسا ہے کہ میں اس گرفتاری کو غیر مناسب سمجھتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہمارا واضح موقف ہے کہ ایک نامور سینئر صحافی جو کہ حکومت ہند کا تسلیم شدہ صحافی ہے، حکومت ہند کی जो सरकारी ज़राए इब्लाग हैं उनसे उसका रिश्ता भी रहा है उसको इस तरह गिरफ्तार किया जाना गलत है। और सैयद मोहम्मद अहमद काजमी जो है उसकी गिरफ्तारी जो है इसलिए भी हम उसे मुज़क्का खेज मानते हैं कि वो हर वक्त मौजूद थे और उनसे किसी वक्त भी जरूरी बात की जा सकती थी। उसके लिए इस तरह गिरफ्तार करना उनका रिमांड लेना ये सही नहीं है। और इस सिलसिले में जाहिरी बात है कि इसीलिए हिंदुस्तान में वसी पैमाने पर लोगों ने एहतजाज किया है। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया है बल्कि गैर मुस्लिम भी इस एहतजाज में बराबर के शरीक है। हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा तबका सहाफियों का वो है जो कि अमेरिका के खिलाफ कलम उठाता रहा है, जो सहूनियत है उसकी मजम्मत करता रहा है, और सैयद मोहम्मद अहमद काजमी जो है उनमें एक नुमाया नाम है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में जहाँ इजहार राय की आजादी है, जहाँ एक दस्तूरी जमहूरियत है, वहां पर ये हक हर शहरी को है और उनको इसलिए हम बगैर कोई क्या मोटिव के हम ये कहते हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है, इंसानी हुकूक की पामाली है और इसके लिए हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत जो है उसे जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करना चाहिए और जो हमारे इन हुकूक हैं उनका पूरा तहफ्फुज होना चाहिए। हमारी नज्म व नस्क की एजेंसियों ने काम किया है, हम उसको अप्रूव नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, उसकी तायीद नहीं कर सकते। ये गिरफ्तारी गलत है और हुकूमत हिंद जो है उसको इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। हम ये मानते हैं कि सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी फौरी रहाई होनी चाहिए बिला शर्त, और इस कजिए के लिए गलत तौर पर जिम्मेदारी के लिए जो लोग गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं उनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए।
नाज़रीन, मिस्र की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर एक अहम फैसला ये किया है कि इसराइल के साथ मिस्र के अब तक के तमाम वाहिदों पर नजर सानी की जाए और इसराइली सफीर को मिस्र से बेदखल किया जाए और मिस्री सफीर को इसराइल से वापस बुला लिया जाए। मुलाजा फरमाया हमारा तबसरा।
मिस्री अरकान पार्लियामान ने अपने हालिया इजलास के दौरान इत्तेफाक राय के जरिए अपने मुल्क से इसराइली सफीर को बेदखल किए जाने का मुतालबा किया है। मिस्री अरकान पार्लियामान ने काहिरा और तलबीब के दरमियान होने वाले समझौतों पर नजरसानी करने के अलावा इसराइल से मिस्र के सफीर को भी वतन वापस बुलाने पर इत्तेफाक किया है। अरब जमहूरिया मिस्र की पार्लियामानी कमेटी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इनकलाबी मिस्र कभी भी इसराइल का पार्टनर और मुत्तहिद नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्री पार्लियामान के अरकान इसराइल को अपने मुल्क और अरब दुनिया का नंबर एक दुश्मन समझते हैं। नया मिस्र सहयोनी हुकूमत के साथ दुश्मन जैसा सलूक करेगा और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सहयोनी दुश्मन के साथ तमाम ताल्लुकात और समझौतों पर नजरसानी करे। ये बयान इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से मिस्री अवाम और अरकान पार्लियामान के उसूली मौकिफ की निशानदही करता है। इसराइल के लिए गैस की फराहमी बंद करने का मुतालबा भी मिस्री अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के अहम तरीन मुतालबात में से एक है जो उन्होंने हुक्मरा फौजी काउंसिल के सामने रखे हैं। मिस्र ने अगरचे 1979 के शर्मनाक कैम्प डेविड माहदे के तहत इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे, लेकिन गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान ये ताल्लुकात हुकूमती सतह से कभी आगे नहीं बढ़ सके। मिस्र में इनकलाबी तहरीक के आगाज और इसकी कामयाबी के नतीजे में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की खुलकर मुखालफत करने का रास्ता हमवार हो गया। इस वक्त मिस्री अरकान पार्लियामान की अक्सरियत इस्लामी रुझान रखने वाली जमातों के हाथ में है और यूं मुल्क के कानूनी इदारों की जानिब से इस मुतालबे के हक में आवाज उठाने का एक मौका फरहम हो गया है। अगरचे मुल्क की खारजा पॉलिसी के बारे में हतमी फैसले का इख्तियार ताहाल हुक्मरान फौजी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के बारे में मिस्री अरकान पार्लियामान की मुत्तफ़िका राय मिस्र में आने वाली तब्दीली और इनकलाब की अक्कासी करती है। अब साबिक मिस्री हुकूमत के दोस्त दोस्त नहीं रहे और साबिक हुकूमत के दुश्मन दुश्मन नहीं समझे जाते, اسرائیل اور امریکہ ایسے ممالک ہیں جن کے خلاف مصر میں ہر روز نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مصر کے اندرونی معاملات میں امریکہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے انکشاف، موساد کی جاسوسی سرگرمیوں کے بارے میں دستاویزات کے منظر عام پر آنے اور مصر کے عوامی انقلاب کے خلاف سازشوں کا پردہ چاک ہو جانے کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے خلاف عام نفرت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر میں عوامی انقلاب کی کامیابی نے ملک میں نیا ماحول پیدا کر دیا ہے، جس کا پہلا نتیجہ مصر میں امریکہ اور اسرائیل کی ساکھ ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اس بات نے واشنگٹن اور تل ابیب دونوں کو اتنا وحشت زدہ کر دیا ہے کہ امریکہ نے مصر کی مالی امداد کو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی پابندی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ لیکن مصری ارکان پارلیمان نے اتفاق رائے کے ذریعے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ نئے مصر کو دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور قاہرہ کسی طور بھی امریکہ اور اسرائیل کے ناجائز مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔
اور ناظرین، اب افغانستان میں امریکی فوجیوں کی مجرمانہ حرکتیں اور امریکی حکومت کی ڈھٹائی۔ ناظرین، آپ کو اطلاع ہے کہ امریکی فوجیوں نے افغانستان میں انتہائی بہیمانہ کارروائی کرتے ہوئے 17 افراد پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ لاشوں کو جلا دیا۔ یہ بہیمانہ کارروائی امریکی فوجی نے انجام دی، امریکہ کہنا ہے، لیکن بعد میں تحقیقات جو آگے بڑھیں تو یہ معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ فوجی اس میں شامل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امریکی حکومت ایک فوجی کی بات کر رہی ہے اور تحقیقات میں کئی فوجیوں کی بات سامنے آ رہی ہے؟ امریکی حکومت نے اس فوجی کو افغانستان سے باہر نکال دیا، جس پر افغان عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ ہم اس طرح کے پہلوؤں پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید رضی الحسن صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
وعلیکم السلام۔
جناب، گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ امریکی فوجیوں نے یہ جو کارروائی انجام دی، جس طرح سے نہتھے اور بے گناہ عام شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دینا اور پھر لاشوں کو جلا دینا کیمیکل چھڑک کے، اس پر کیا تبصرہ کریں گی؟ یہ کس ذہنیت اور کس سوچ کے لوگ ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو آپ نے فرمایا ہے، اس کے لیے بس مختصر جواب ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ صحیح ہے، اور دوسرا کچھ بھی کرے گا چاہے وہ صحیح بھی ہو وہ غلط ہے۔ اس وقت یورپ اور امریکہ، خاص طور سے یو ایس کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارے خلاف ہے بش کے زمانے میں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے یہ بہیمانہ یہ واردات پیش کی، ایک چیز تو ظاہر ہو گئی ہے کہ ان کے پاس دل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ جہاں ان کے مفاد اور جہاں ان کی چیزیں، ان کا تحفظ ہو رہا ہے، وہاں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان صحیح کام بھی کر رہا ہے اور کسی مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے مگر وہ مقصد ان کے مفاد سے نہیں میل کھا رہا ہے، تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اس وقت جتنا بڑا یہ حادثہ پیش آیا اور جس انداز سے پیش آیا، یعنی کوئی بھی انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ 16-17 لوگوں کو جس طریقے سے ایک آدمی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک فوجی تھا، لیکن یہ کہ جو لوگوں نے بیان کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزید لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ ایک ہوں یا زیادہ لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس انداز سے انہوں نے گولیاں چلائیں، قتل کیا، اور اس میں 9 بچے بھی، آپ قابل غور ایک چیز یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے یہ واقعہ پیش آیا اور ابھی بیلجیم میں بس کا واقعہ پیش آیا جس میں 22 بچے. ہمیں بیلجیم کے ان مرنے والے بچوں سے ہمدردی ہے, مگر ایک سوال اٹھتا ہے کہ افغانستان کے بچے بچے نہ تھے؟ وہ انسان کے بچے نہیں تھے؟ آج بیلجیم میں مرنے والوں کے لیے پوری دنیا آنسو بہا رہی ہے, تعزیتی پیغام آ رہے ہیں, پورے یورپ پورے امریکہ میں غم کے ماحول ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں 9 بچوں کو ان افراد کو چھوڑ دیے, یہ مرنے والوں میں 9 بچے تھے. ہمارا سوال صرف یہی ہے کہ کیا لوگوں کے دل میں انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے کہ کسی نے بھی اس کے خلاف, پوری دنیا خاموش تھی, حد یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی خاموش رہے سوائے مملکت اسلامی کے اور کچھ ممالک کے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. آج تو ہمیں متحد ہو کر اس انداز سے پیش کرنا چاہیے, ہونا چاہیے تھا, اس طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو ایک پیغام ملتا کہ ہم بھی انسان کی اولاد ہیں, ہمارے بچے بھی انسانوں کے بچے ہیں. جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تم کو بچوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, اسی طریقے سے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ, باوجود اس کے کہ افغان کے عوام کی مستقل یہ ڈیمانڈ تھی, ان کی یہ کوشش تھی, راہ پیمائی کر کیا انہوں نے, پروٹیسٹ جلوس نکالے اور وہ یہ چاہتے تھے, اور دنیا کا کوئی بھی قانون یہ نہیں کہ بتائے گا کہ قتل قاتل جو ہے کسی ملک سے, جس ملک میں وہ قتل کر رہا ہے, جن لوگوں کا قتل کر رہا ہے, افغانیوں کا قتل ہوا ہے اور قاتل کو وہاں سے امریکہ نکال کر اپنے ملک لے کر چلا گیا, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے, ماضی ہمارے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا چند کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک قتل ہوا, پاکستان میں شور مچا, سامنے سے ایک شخص کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کو قتل کر دیا گیا. پاکستان کی پوری ڈیمانڈ تھی کہ اس کا پاکستان میں ہی فیصلہ ہو, لیکن اس کو امریکہ نکال کے لے کے چلا گیا. آج اس کا کیا انجام ہوا کسی کو معلوم نہیں ہے, وہ کہاں گیا, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا امریکہ میں, سب کو معلوم ہے کہ وہ پردے میں ڈال دی گئی ساری چیزیں اور کچھ اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہی ہمیں امید کیا یقین ہے کہ اس ظالم کے ساتھ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا یہی سب کچھ ہوگا, اور ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے, ہمارے بچے مارے جائیں. اس وقت پوری دنیا میں ایک اس طریقے کی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں, ابھی پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا اس میں بھی کتنے بچے مارے گئے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان بچوں کی مزاروں پہ, ان بچوں کے ساتھ دنیا کی ہمدردیاں نہیں ہونی چاہیے؟ جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا کہ ہمارے سے مراد امریکن اور یورپ کے بچے تو بچے ہیں, اور دنیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو بچے ہیں وہ ان سے بہتر جانور ہیں, جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا تب تک انصاف کی بات کرنا یا انصاف کے بارے میں سوچنا بالکل یعنی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اسی طریقے سے آنسو بہاتے رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران مملکت اسلامی ایک نعمت بن کر ہمارے سامنے ہے, جو ان مسائل کو کسی طریقے سے یعنی ظالم کی آواز کو, جس طریقے سے ظالم کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس کو سامنے لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. باقی دنیا کا مزاج ہے, دنیا کی فکر ہے, دنیا کی سوچ ہے, وہ کس انداز سے اسے دیکھتی ہے. مگر ایک بات کہہ کے میں اس بات کو کروں گا کہ ہم جو بھی کریں وہ غلط ہے, اور امریکہ اور یورپ والے جو بھی کریں وہ صحیح ہے, جب تک یہ فکر زندہ ہے مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا.
جی بہت شکریہ. ناظرین ٹیلی فون لائن پر نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عرشی خان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر عرشی خان صاحب آواز.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے جس انداز سے قاتل فوجی کو افغانستان سے باہر نکال دیا اور افغانستان کی عدلیہ کا اور وہاں کے قوانین کا، آئین کا مذاق اڑایا، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ افغانستان میں جو ہوا وہ 11 مارچ کو 16 لوگوں کا قتل کیا گیا. وہ تین آپ کے تین گاؤں میں تھے، ایک گاؤں میں تھے، تین گھروں میں قتل ہوا. اگر آپ قتل کے واردات کو دیکھیں تو 9 اس میں بچے تھے، باقی عورتیں تھیں. اور جس طرح سے مارا گیا، اگر آپ باہر کے گارجین نیوز پیپر وغیرہ کو دیکھیں گے تو ان کو جو گولی ماری گئی ہے وہ آنکھ پہ ہے، کسی کے سینے پہ ہے، کسی کے چہرے پہ ہے اور کسی کے سر پہ ہے. تو یہ جو انداز ہے مارنے کا، جو کروئلٹی کا ایک تو ہے مارنا، کروئلٹی کا انداز ہے، وہ بڑا انوکھا سا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فروری میں، اسی سال فروری میں جو ہے آپ کے قرآن برننگ پہ، وہاں پہ قریب 30 لوگوں کو مار دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2010 میں بھی کئی بچے مارے گئے، فروری میں 2011 مارچ میں اور فروری میں 2011 میں بھی قریب کبھی 12 بچے مار دیے گئے، 9 بچے مار دیے گئے. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بچے، افغانستان میں کافی چیزوں کی کمی ہے، گاؤں میں وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ لکڑی چننے جاتے ہیں، خاص کر کے پہاڑوں میں جاتے ہیں، تو وہ بچے جاتے ہیں وہاں پہ اور ان بچوں کو جو ہے وہاں پہ مارا گیا. اور اسی طرح سے ایک اور پروونس ہے وہاں پہ جہاں پہ قریب 8 بچوں کو پچھلے سال مار دیا گیا، 2 ہیلی کاپٹر نے وہاں پہ مارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے بعد شارادار کا جو آپ کے جہاں پہ قریب 70 لوگوں کو مار دیا گیا تھا، جو ایک افغان وہاں پہ نیٹو ٹروپس کے لیے جو ایک کارواں جاتا تھا، خاص کر کے کنٹینر جس میں رسد پانی ہوتی تھی، تو اس کو جب لوگوں نے اغوا کیا اور لوگ اس کو جو ہے، جو عام لوگ تھے گاؤں کے، وہ جب اس کو لے رہے تھے تیل وغیرہ کو، تو وہیں پہ آپ جانتے ہیں کہ 500 پاؤنڈ کا بوم گرایا گیا جس سے جو ہے قریب 70 لوگ سے زیادہ وہاں پہ مر گئے. میں یہ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی جو سیاست ہے یا افغانستان کی جو نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس تھا یا افغانستان کا جو ریکنسٹرکشن تھا یا افغانستان میں جو آپ کے ڈیموکریسی کے وعدے کیے گئے تھے، جس طرح سے امریکہ نے کہا تھا، یورپین یونین نے کہا تھا، نیٹو کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ افغانستان کو ایک پیسفل کنٹری ہم بنائیں گے اور وہاں پہ ڈیموکریسی لائیں گے، لیکن اگر ڈیموکریسی لانے کا یہ انداز ہے جس طرح سے وہاں پہ بغیر مطلب ارریسپانسیبل ڈھنگ سے جہاں پہ کلنگ ہو رہی ہے، پھر آپ اس آدمی کو وہاں سے اڑا کر کے کویت لے جاتے ہیں، پھر امریکہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اس پہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. نمبر ایک جو ہمارے دوست وہاں پہ بول رہے تھے آپ کے اسٹوڈیو میں، دوسری چیز یہ بھی بتاتا ہے کہ جو امریکنز ہیں، جو نیٹو فورسز ہیں، وہ ان کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ کس طرح سے افغانستان میں اسٹیبلٹی لائیں، کس طرح سے افغانستان کے پولیٹیکل سچویشن کو بہتر بنائیں، کس طرح سے افغانستان میں نیشن بلڈنگ اور آپ کے اسٹیٹ بلڈنگ کے پروسیس کو مضبوط کریں. اس لیے کہ وہاں پہ ابھی تک جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے ڈرون اٹیکس ہیں، کورٹ آپریشنس ہیں، بالکل افراتفری کا ماحول ہے، بالکل ویسا ہی ماحول آپ دیکھیں گے کہ جو 1992-93 میں تھا، کہ جب سوویت فورسز وہاں سے چلے گئے تھے 1988 میں، تو پھر افغانستان میں وہاں پہ لالسنس کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی اپنے آپ. اسی طرح کی سچویشن آج کی ہے وہاں پہ، کہ اگر عوام جو ہے وہاں پہ افغانستان میں جو پرابلم ہے کہ عوام وہاں پہ جھیل رہا ہے، عوام کی پریشانی ہے، جو مضبوط طبقہ ہے، جو آپ کے وار لارڈس ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو وہاں پہ فورن کانٹریکٹرز ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے لیے قانون ہر طرح سے ان کی محافظت کرتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو سیویلینز ہیں، جو مرے ٹوٹے لوگ ہیں اور جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کے لیے جو اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے بیسیکلی کم سے کم سیکیورٹی ہونا چاہیے. اگر آپ ویسٹرن میتھڈولوجی کو لیں یا ویسٹرن تھیوری کو لیں یا نان ویسٹرن تھیوری کو لیں، تو اسٹیٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ حفاظت دینا، اسٹیٹ جو بنتا ہے وہ لوگوں کے لیے بنتا ہے، عوام کے لیے بنتا ہے، اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو بچائے، خاص کر کے اس عوام کو جو آپ پہ جو انوسینٹ ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو سویلین ہیں، جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں، جو نان کمبیٹنٹ ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک جو افغانستان میں سچویشن ہے، نیٹو کے آنے کے بعد بھی نیٹو جو فورسز آئی تھی افغانستان میں، ان کا جو مینڈیٹ تھا کہ وہاں پہ القاعدہ کو ختم کرنا ہے، لیکن وہ جو مینڈیٹ ہے القاعدہ وہ ختم کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے، یہ پورے 10 سال سے زیادہ کی ہسٹری بالکل ظاہر ہے آپ کے سامنے۔ لیکن افغانستان میں جو سچویشن ہوئی ہے، خاص کر کے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہر دن وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، انسیکیورٹی کریٹ ہو رہی ہے۔ کابل کے علاوہ سچویشن آپ دیکھیں گے وہاں پہ اتھل پتھل ہے۔ یہاں پہ جو اسٹیٹ کا رول تھا اور اسٹیٹ کے پیچھے جو فورسز تھے، خاص کر کے نیٹو اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی، یونائٹڈ نیشن کے جو لوگ تھے، ان کی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ، اور ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، اس لیے کہ کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینی پڑے گی افغانستان کے معاملے میں۔ افغانستان کے لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کے اگر کردار کو دیکھا جائے تو وہاں کے لوگ آلریڈی پریشان ہیں بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے، کھانے کا پرابلم ہے، موومنٹ کا پرابلم ہے، سیکورٹی کا پرابلم ہے، قانون کا پرابلم ہے، عدالت انصاف کا پرابلم ہے۔ وہاں پہ جو اسٹیٹ کو ایز اے اسٹیٹ کا جو کام ہوتا ہے ایلوکیشن آف گوڈس اینڈ سروسز، یہاں پہ جو اسٹیٹ ہے افغانستان کا اسٹیٹ وہ فیل ہو گیا ہے، اور اس کی فیلئر کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہاں کی سرکار کی کمزوری رہی، اور اگر سرکار کی کمزوری کے علاوہ دیکھیں گے تو جو دوسرے فورسز ہیں جو افغانستان کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کی کمزوری رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے وعدہ کیا تھا افغانستان میں کہ ہم وہاں پہ ڈیموکریسی لائیں گے، وہاں پہ کہ مضبوط مستحکم حکومت لائیں گے، تو وہ وہاں پہ نہیں ہوا۔ آج کے ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے افغانستان میں ہر رات 40 گھروں میں ریڈ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات آپ دیکھیں گے افغانستان میں کہ وہاں پہ قریب 5 لاکھ لوگ وہاں پہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسن ہیں۔ اگر آپ قیمت میں دیکھیں کہ افغانستان لوگوں کی قیمت، جان کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو امریکن ایجنڈے کے حساب سے، امریکن گورنمنٹ کے حساب سے ایک افغانی کی قیمت ہے $2,500 $2,500 از دا فائن۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کا جو ریٹ ہے افغانستان کا، ان کا جو ریٹ ہے ایک افغانی کے مرنے پہ وہ ہے $8,000۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ میں جو امریکن جو مارے جاتے ہیں افغانستان میں، ان کی جو جان کی قیمت ہے وہ ہے $1.8 million۔ تو اس سچویشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں، تو اس طرح سے نیشن بلڈنگ افغانستان میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی، انہوں نے ریکنسٹرکشن نہیں کیا۔ اس کی ذمہ داری کس پہ زیادہ عائد ہوتی ہے؟ میں اس کے لیے کہوں گا کہ انہی لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے انٹرونشن کیا۔ انٹرونشن کے بعد ان کی ذمہ داری کو احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عراق میں بھی ریکنسٹرکشن نہیں ہوا، اور آپ کے لیبیا میں بھی ریکنسٹرکشن نہیں ہوا، اسی طرح سے افغانستان میں بھی ریکنسٹرکشن نہیں ہوا، اور اب جو سچویشن ہے وہ اور بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ افغانستان کے ڈسٹربنس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے ایران پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا جو سیکورٹی انسیکورٹی کا اثر ہے وہ آپ کے پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، اور اس کا انڈائریکٹلی اثر ہندوستان پہ بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو پائپ لائن تھی آپ کے انڈیا کی، انڈیا پاکستان ایران جو پائپ لائن تھی، اس میں نیچرلی وہ افغانستان کے تھرو نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کے پاس سے جا رہا ہے۔ لیکن افغانستان اگر انسٹیبل ہے تو پورا ساؤتھ ایشیا انسٹیبل ہے، اس لیے کہ افغانستان آپ کے 2005 میں سارک کا ممبر بنا، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن۔ اس بہت اہم کنٹری ہے، بہت اس کنٹری نے آپ نے دیکھا ہے کہ کافی اس نے پریشانی جھیلی ہے۔ اس کے پہلے امریکن انٹروینشن کے پہلے، مطلب نیٹو انٹروینشن کے پہلے وہاں پہ طالبان تھے، طالبان کے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سوویت فورسز تھے، اور بالکل وہاں کی جو عوام ہے، جو جنریشن ہے وہاں پہ، دو جنریشن وہ جوجھ رہا ہے، وہ پریشانیوں سے جھیل رہا ہے، اور ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کا کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں ابھی جو سچویشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پرابلم ہے، بلکہ کچھ اور۔
بہت بہت شکریہ۔ اس واقعے پہ افغانستان میں جو رد عمل آئے ہیں، وہ ایک تو حکومتی سطح پہ رد عمل ہے، ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اس کی تحقیقات ہوں۔ حامد کرزئی کا ایک مطالبہ یہ سامنے آیا کہ گاؤں سے اور دیہی علاقوں سے فوجیں باہر نکلیں، اور ایک رد عمل عوامی سطح کا ہے۔ عوامی سطح پر ایک تو مظاہرے زبردست شروع ہوئے ہیں، دوسرے ایک واقعہ یہ ہوا کہ امریکی وزیر جنگ لیون پینیٹا جب ہلمند پہنچے تو ایک خبر یہ ہے کہ ایک افغان شہری نے اپنی گاڑی سے امریکی وزیر دفاع پر حملہ کرنے کی کوشش کی، حملہ ناکام رہا لیکن یہ کوشش کی، کیا تبصرہ کریں گے؟
بس صاحب بہت واضح ہے یہ بات، جب مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر امیڈیٹلی یو ایس گورنمنٹ ایکشن میں آتی، وہ جھوٹے ہمدردی کے الفاظ اور اس کے اپنے ڈیفنس منسٹر کو بھیج دینا، جرمن کی ڈیفنس منسٹر کو آ جانا، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ بیسیکلی ان کا آنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ہمدردی تھی ان لوگوں سے جو مارے گئے ہیں،
جی.
یہ آئے تھے کہ کس طریقے سے وہ جو ایک آدمی جس کا نام آ رہا ہے ہم اس کو بچائیں، اور بچا کے لے گئے ان کو۔ جیسا کہ ابھی فرمایا کہ ان کے ہاں کے ایک آدمی کی قیمت ملینز میں ہے، اور افغانستان والوں کی قیمت مرنے کے بعد بھی ڈالرز کی چند
کچھ
ہزار ڈالر۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ ریکشن تو ہونا ہے۔ یہ آج اتنے برس ہو گئے، یہ آئے تھے افغانستان کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن افغانستان کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور آج جس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ فاقے کا عالم ہے، غربت کا عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے، زندگی جس کو کہنا چاہیے ہر طرف سے درد اور آہ کے صدا سنائی دے رہی ہے،
جی.
کچھ تو اپنے دشمن ہیں داخلی طالبان کی شکل میں، کچھ طالبان کو وہاں پر رکھ کر امریکہ اپنا مفاد۔ دیکھیے بہت واضح ہے، آج بھی افغانستان میں طالبان ہو یا القاعدہ ہو، وہ امریکہ کے اشارے پہ وہاں کام کر رہا ہے، اور آپ یقین مانیے یہ امریکہ کی ناجائز اولادیں ہیں۔ آپ کیسے ابھی فرمایا کہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے، القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے آپ سیریا میں دیکھ رہے ہیں، القاعدہ کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ سیریا کے عوام معاش اس پوری جنگ میں شامل نہیں ہے۔ ورغلانے پہ تو ہر جگہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں ساتھ میں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ افراد جو اس وقت ہیں وہ القاعدہ کے ہیں، جن کو باقاعدہ منظم کر کے امریکہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس علاقے میں افراتفری کا عالم ہو، نتھنگ ایلس۔ ون پوائنٹ پروگرام، کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی سیریا، کبھی دوسرے مالک، مگر یہ آپ امید لگائیں کہ مطلب ہم کو انصاف مل جائے گا، یا ہم کو جو ہے انصاف نہیں ملنا ہے؟ ہاں اگر عقل و فہم ذرا سے بھی ہو تو واقعا جو جس نے یہ ظلم کیا ہے، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اس کو سر عام لا کے اوپن کورٹ میں مقدمہ چلائیں اور فوراً فیصلہ کریں، تاکہ بات ثابت ہو کہ واقعا آپ کی ہمدردی افغان کے عوام کے ساتھ ہے۔ قرآن جلایا گیا، عوام نے راہ پیمائی کی، عوام نے پروٹیسٹ کیا، ریلیز نکالی، آپ نے دیکھا کیا ہوا، معافی مانگی بڑے آرام سے اوباما صاحب نے، اور اپنے مسئلے کو حل کر لیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد 16 یعنی جو سوکھنے جی مظلوموں کو، وہ بھی نہتے لوگوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، آج ان اگر ان کے ساتھ کوئی ہوتا کہ جن کے پاس کچھ ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ اور جیسا کہ بتایا کہ اس طریقے سے مارا ہے کہ کسی کی آنکھ پہ کسی، تو یہ نشان دے صرف دہشت گردی پھیلانا ہے۔ یہ جو دنیا کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیسیکلی مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے اقدام کر کے دہشت گردی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ ہم نے جیسا ہی کہا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جب مظلوم کو اس کا انصاف نہیں ملے گا تو اس کے، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ایک کوشش کی گئی، ہمیں تو اب آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کوششیں بھی جو سب کچھ دکھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے، पता नहीं वो कोशिश थी, यूसुफ अफगानी ने मारने की कोशिश की थी या नहीं, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे पसे पर्दा भी कोई एक वो हो, लेकिन ये डीप रूटेड जख्म जो है, ये जो दिलों में घाव है, दर्द है, ये कहीं ना कहीं उभर कर आएगा। ये बच जाना और ये बचने वाले की ये सब बातें जो हैं, ये हमको मतलब कुछ महसूस होता है कि इसके पीछे कोई खेल है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इंसाफ न मिला और इस सिलसिले में अमेरिका ने दानिशमंदाना कदम न उठाया, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो यकीनन इसके असरात मुरतब होंगे, सामने आएंगे। हमारी बहरहाल दुआ यही है कि दुनिया अमन व अमान और एक ऐसा वाकई हर दिल की यही ख्वाहिश है कि अमन हो, सुकून हो, आराम हो, लेकिन अगर इस आराम को डिस्टर्ब किया गया, इस आराम को छीना गया, सुकून को छीना गया, तो उसके असरात बहरहाल मुरतब होंगे और कहीं ना कहीं वो उसको देखने को मिलेगा।
डॉक्टर अर्शी खान साहब, डॉक्टर अर्शी खान साहब जी, डॉक्टर साहब मैं इख्तिसार से जवाब चाहूंगा। अफगानिस्तान में जो रद्द अमल सामने आ रहा है, इस रद्द अमल का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इख्तिसार से, हमारे पास 2 मिनट का वक्त है।
देखिए, अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डार्क है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर इस तरह की सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो अफगानिस्तान का सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसलिए कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई अफगानिस्तान के लिए रोड मैप नहीं है, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वहां के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो पीसफुल कंट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हर दिन और हर रोज जिस तरह से आप अफगानिस्तान को चलाया जा रहा है रिमोट कंट्रोल से, वहां से लोग फ्लाई कर रहे हैं, एक अपोलोजाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का वहां पे काम चल रहा है।
डॉक्टर साहब, जो रद्द अमल है, जो रद्द अमल है आवाम की तरफ से, उसका उसका कितना असर होगा
में जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो दिन ब दिन
जो रद्द अमल आ रहा है वो कितना मुअसर वाकई हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं।
देखिए, अवाम की तरफ से जो रद्द अमल है वो तो आपने देखा है कि जिस वो, मैं ये समझता हूं कि सिवाय हल्के प्रेशर के जिससे वो उनकी माफीनामा हो, वो एक्सक्यूज करें, लेकिन उसका एक असर ये नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि 2014 में वो चले जाएंगे यहां से, अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं। ओबामा साहब नाराज हैं, जो कुछ है वहां पे हो रहा है उनके ऊपर प्रेशर है, कई तरह के पुल्स एंड प्रेशर है, वहां से वो जाना चाहते हैं। तो एक नतीजा ये हो सकता है कि 2014 में बहुत सारे फौज जो 1,30,000 हैं उसमें से वो चले जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने दोनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाजा फरमाए। अमरीका और अमरीकी फौजियों की बर्बरियत वाज है, आशकारा है, सब पे रोशन है। अमरीकी पॉलिसियाँ अफगानिस्तान के ताल्लुक से क्या हैं और अमेरिका के अजायम क्या हैं, ये भी वाजह है। इसमें कहीं भी अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी पॉलिसियों में अफगान अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। अब ऐसे में अफगान अवाम को इंतहाई दानिशमंदी के साथ, दानिश्वर तबका जो है वो, रहनुमा अफगानिस्तान के जो हैं वो, उनको इंतहाई दानिशमंदी से फैसला करना होगा और मुल्क को जो इंतहाई मुश्किल में घिरा हुआ है, सबसे बड़ी मुश्किल गासिमाना कब्जे की है, इससे नजात दिलानी होगी और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ना होगा, खुद को नजात दिलानी होगी, काबिज कुवतों को बाहर निकालना होगा और मुल्क की अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। जाहिर है ये एक बार की नहीं होगा, इसके लिए लाए अमल की जरूरत है और इलाकाई ममालिक इस सिलसिले में सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।